سید غلام مشرف صاحب, بیک گراؤنڈ میں کافی شور ہمیں سنائی دے رہا ہے, پلیز اگر آپ سائٹ پہ ہو جائیں تاکہ ہمارے سننے والے آپ کو واضح طور پر سن سکیں, پلیز.
دیکھیں, اصل میں جو لیڈ کمپین جو تھی, وہ لیڈ کمپین میں یہ لوگ بنیادی طور پہ انہوں نے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو چونکہ پرووک کیا تھا, اور ان سینٹیمنٹ کو پرووک کرنے کی وجہ سے وہ تیاری نہیں تھی ان کی کہ جب اگر یہ رزلٹ آ گیا تو ہم اس صورت میں کیا کریں گے. تو اب چونکہ یہ انایکسپیکٹڈلی یہ چیز ہو گئی ہے, تو یہ لوگ مینٹلی اس کے لیے پریپیئر نہیں, ان کے پاس ہوم ورک نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کی جو کنزرویٹو پارٹی جو ہے, ان کے جو پرائم منسٹر ہیں, وہ بھی اس وقت جو ہے ٹائم بائنگ کر رہے ہیں, اور انہیں 3 مہینے کا ٹائم اس لیے لیا ہے کہ اس دوران ان کو جو ہے موقع مل جائے گا کہ اس پہ جو ہے مختلف معاملات کو کس طرح سیٹ کیا جائے. دوسری ایک اور چیز دیکھی جا رہی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لیگ کمپین کے جو رہنما تھے وہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ باقاعدہ آرٹیکل 50 انووک کرنے سے پہلے انفارمل کنورسیشن جو ہے وہ کی جائے اور نیگوسیشن کی جائے, کیونکہ ابھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ آرٹیکل 50 اگر انووک کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات سیٹل فوری طور پہ کرنا پڑ جائیں گے, اور ایک طرح کا فارمل ریزیگنیشن ہوگا برطانیہ کا یورپی یونین کے ساتھ, اور یہ چیز برطانیہ میں نہ لیو والے اور نہ ریمین والے دونوں نہیں چاہتے, اور اسی لیے انہوں نے یہ ٹائم بائی کیا ہے 3 مہینے کا, کہ اکتوبر تک جب تک نئی لیڈرشپ آئے گی اس کے بعد اس بات کا ڈیسیجن لیں گے اور وہی آرٹیکل 50 کو انووک کرے گا. جہاں تک برطانوی جو لیڈرشپ کا, جرمی کوربن کی لیڈرشپ کا معاملہ ہے, اس میں صورتحال کچھ نہیں ہے کہ یہ وہ رہنما ہے جو شروع سے جس دن سے جرمی کوربن نے لیبر پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالی ہے, یہ اس وقت سے ہی ان کا سلسلہ چل رہا ہے, اور اب یہ انٹینس ہو گیا ہے. ہیلری بن, جنہوں نے کو کرنے کی کوشش کی, جن کو ٹریک کیا, جن کے میٹنگ میں جرمی کوربن کی یہ پوری جو بغاوت شروع ہوئی ہے, وہ سلسلہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ اب انٹینس اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ لوگ پہلے سے اس چیز کو چاہ رہے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جرمی کوربن کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ شروع سے یورو سیپٹک تھے, لیکن چونکہ انہوں نے لیبر پارٹی کی قیادت سنبھال لی اور اس کے بعد لیبر پارٹی کی جو کابینہ تھی, جو جنرل باڈی تھی, ان کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ ریمین کیمپ کی حمایت کریں گے, تو ان پہ ایک الزام ایک شیڈو کابینہ کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے اس کمپین کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا, کیونکہ وہ اپنے طور پہ عملی طور پہ بنیادی طور پہ وہ خود یورو سیپٹک تھے, اور اسی لیے جو شیڈو کیبنٹ نے ان کے اوپر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے.
اچھا, یہ جو صحیح طور پہ میں آپ کو نہیں سن سکی, شیڈو کیبنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ آج شاید آدھا شیڈو کیبنٹ مستعفی ہونے کا اعلان کرے, اس حوالے سے کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
نہیں, دیکھیں, اس سے ابھی 11 سے زیادہ تو جو ہے شیڈو کیبنٹ کے ممبرز ہیں, انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے اور یہ چیز چل رہی ہے, لیکن ان کے لیکن جرمی کوربن نے اس بات کو اسٹینڈ کیا ہے کہ وہ چونکہ ڈیموکریٹک پروسیس سے الیکٹ ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے وہ جو ہے اگر کہتے ہیں یہ انہوں نے ریزائن بھی کر دیا تو بھی وہ اس ڈیموکریٹک ان کو جو ہے جو لیڈرشپ ہوگی اس کو ڈیموکریٹک پروسیس سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں.
ٹھیک, اچھا, یہ جو برٹ ایگزٹ ہے, اس حوالے سے دو جو باتیں کی جا رہی ہیں, ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکاٹ لینڈ کے مختلف رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ریفرینڈم کو ویٹو, اس کے فیصلے کو ویٹو کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری, یہ اس پیٹیشن کی بھی بات کی جا رہی ہے, آن لائن پیٹیشن کی, جس پر ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں انہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں, اور یہ پیٹیشن اس ریفرینڈم کو دوبارہ کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو برطانوی جو پارلیمانی روایات ہے اس کے مطابق اگر کسی پیٹیشن پر 1 لاکھ سے زیادہ افراد دستخط کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اس پر غور کیا جاتا ہے. تو اس وقت اس حوالے سے جب اس فیصلے کو ریوائیول کی ہم بات کرتے ہیں, برٹ ایگزٹ کو, اس پارلیمنٹ کے پاس کیا امکانات, ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کیا امکانات نظر آتے ہیں؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ آپ نے دوسرے سوال کیا پوچھا اسکاٹلینڈ کے حوالے سے اور ایک یہ پٹیشن کے حوالے سے. سب سے پہلے میں آپ کو اس پٹیشن کے بارے میں جو بتاتا چاہوں, چاہے کتنے بھی افراد اس کو سائن کریں, یہ پٹیشن کے اوپر صرف پارلیمنٹ حکومت جواب دینے کی پابند ہوتی ہے, और पार्लियामेंट से डिस्कस करने का जो मामला है वो सामने आता है। इसलिए ये कोई ये नहीं है कि कोई डेमोक्रेसी क्या सकते 20 लाख या अगर दो करोड़ लोगों की साइन की हो तो हुकूमत या पार्लियामेंट इस बात की पाबंद है कि वो इस चीज पर अमल करे। ये सिर्फ डिस्कशन के लिए है, ये डिस्कशन का फॉर्मेट है। इसके साथ जहाँ तक स्कॉटलैंड से वीडियो करने का ताल्लुक है तो इसके इम्कान कुछ कम है, इसलिए कि ये इंतहाई इकदाम है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्कॉटलैंड और जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड किंगडम की, उनको ये राइट तो हासिल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस इंतहाई इकदाम की तरफ जाएंगे। लेकिन वो बहरहाल जो चीज़ इस वक्त देर में गौर आ रही है, जो कि आज भी निकोला स्टर्जन ने ये बात कही भी है, जो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर है, कि मुमकिन है स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का मेंबर रहते हुए यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप जो है उसको बरकरार रखे, सिंगल मार्केट तक एक्सेप्ट बरकरार रखे। इस बात पे तो गौर हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वीटो करने की कोई ऐसी चीज जो है, एक जिक्र जरूर आ रहा है और बहुत सारे तजिया लगा इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि वीटो किया जा सकता है, लेकिन ये इंतहाई इकदाम है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि
जी बहुत शुक्रिया सैयद गुलाम और मुश्तबा साहब हमें टाइम देने का। आई होप आपने जो गुफ्तगू एनालिसिस की है हमारे जो सामीन है उनको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, लाइन में काफ़ी आपकी आपका शोर था। इस वक्त हमें प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब ने ज्वाइन किया है यहाँ यूएस से, खालिद हमीद फारूकी साहब भी हमारे साथ हैं, ब्रसल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन दोनों को भी हम खुशामदीद कहते हैं। और प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब इस वक्त ये बात ओके उन तक कहा जा रहा है, आवाज़ नहीं जा रही है। खालिद हमीद फारूकी साहब आप हमारे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही है जी? किसी भी गेस्ट तक हमारी आवाज़ जा रही है? प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब आप तक अगर हमारी आवाज़ आ रही है, या खालिद हमीद फारूकी साहब आप दोनों में से कोई हमें सुन रहे हैं?
मैं आपको सुन रहा हूँ
जी। अस्सलाम वालेकुम खालिद
जी। वालेकुम सलाम
जी, बहुत शुक्रिया आपका। खालिद हमीद फारूकी साहब, ये जो बात की जा रही है कि बरतानिया के बगैर ईयू का के रहनुमाओं का पहला इजलास जो है वो मुतवक्के है, कब ये इजलास होगा और इसका एजेंडा क्या होगा?
ये दो रोजा इजलास है, ये कल से शुरू होगा। कल बेसिकली एक फॉर्मल डिनर है जिसमें डेविड कैमरून शामिल होंगे और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से उनकी पहली मुलाकात होगी इस रेफरेंडम के बाद, और इसमें जो है वो उसके बाद ही फर्दर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगी कि यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान आइंदा 3 माह में बिलखसूस और 2 साल के पीरियड जो है लेफ्ट पीरियड उसमें किस तरह मामलात होंगे। लेकिन क्योंकि ये मुतवक्का के खिलाफ न सिर्फ फैसला आया है बल्कि मुतवक्का के तवक्का के खिलाफ इससे बहुत बड़ा बहरान खुद बरतानिया यूरोप और आलमी सतह पर पैदा हो गया है, तो इस सिलसिले में अब खासी पेचीदगियाँ सामने आई हैं। तो एक ये बहुत ही अहम इजलास है जो कल से शुरू होगा, यहाँ 2 रोज़ा इजलास 28 और 29 को ये होगा ब्रसल्स में
जी। खालिद फारूकी साहब, एक ये भी बात की जा रही है कि अभी ये आगाज़ जो है बरतानिया ने किया है और शायद ये एक बरतानिया का एग्ज़िट जो है ईयू से शायद ये एक ट्रेंड सेट करें, कितने आप इसके इम्कान देखते हैं? बाकी जो ममालिक जो 27 रह गए हैं इस ब्लॉक के, उनके बारे में कुछ ऐसे इम्कान हैं कि वो भी फिर इसको बरतानिया को फॉलो करें?
इस किस्म के इम्कान इसलिए बहुत कम है कि ये बर्लिन में जो 6 बुनियादी मेम्बरान थे जिन्होंने ये शुरू की थी, बुनियादी तौर पे तो 3 ममालिक ने यूरोपीय यूनियन का आगाज किया था जिसमें पहली लक्समबर्ग ट्रीटी हुई थी बेल्जियम लक्समबर्ग और नेदरलैंड के दरमियान, और उसके बाद जो है फ्रांस इटली और जर्मनी ने इसे ज्वाइन किया था। तो 6 ममालिक जो बुनियादी थे जिन्होंने यूरोपीय यूनियन की बुनियाद एक तरह से रखी, उनका उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी बर्लिन में जिसमें उन्होंने जो है वो बहुत ही मौकफ सख्त तरीके से इख्तियार किया और उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी पर जोर दिया। और उसके बाद जो ममालिक शामिल हुए हैं, फ्रांस और जर्मनी का बुनियादी तौर पर 2 बड़े मुल्कों का ये प्रोजेक्ट है और नेदरलैंड को इस प्रोजेक्ट में बेइंतहा बेनिफिट है, तो ये 6 ममालिक के तो हिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरे जो ममालिक हैं जुनूब के जिनकी वजह से बरतानिया बाहर गया है, या मशरकी यूरोप के जैसे जिसमें पोलैंड बल्गारिया रोमानिया चेक रिपब्लिक और वो जो 10 ममालिक 2004 में यूरोपियन में शामिल हुए थे उन्हीं को बुनियाद बनाते हुए, उनकी वर्कर्स मूवमेंट को बुनियाद बनाते हुए बरतानिया बाहर गया है, तो उन ममालिक का भी जो है वो कोई इम्कान नहीं है यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने का, क्योंकि वो बहुत मेजर बेनिफिशरी हैं यूरोपीय यूनियन के। अलबत्ता जो है ये तासुर बहुत ही मुनज़म तरीके से आम किया जा रहा है, और ये तासुर लंदन में जो राइट विंग मीडिया है और जो सेंट्रल राइट का मीडिया है जो एक्सिट के हक में है, उन्होंने ये तासुर देना शुरू किया है कि डेनमार्क और नैदरलैंड के निकलने के चांसेस बनते हैं रेफरेंडम के जरिए। तो इस तरह की बात हमें कोई यहाँ महसूस नहीं हो रही, और ये बात जो है वो ये मौकफ 29 तारीख को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में यूरोपीय यूनियन का जो सरबराहान का यहाँ इजलास हो रहा है उसमें भी सामने आ जाएगा। खुद बरतानिया में जो रेफरेंडम एक्सेप्ट के नतीजे में जो वोट 1 बिलियन पड़े हैं उसमें खुद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि बरतानिया में खुद ये कंपेन बहुत ज्यादा जोर पकड़ गई है कि 3 मिलियन लोग जो है इस कंपेन में आ गए कि इस रेफरेंडम को दोबारा कराया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये 75% लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, टर्नआउट 72% रहा है, और स्कॉटलैंड आयरलैंड में जो सूरतयाल हुई है उसकी वजह से भी बरतानिया के खुद जो उसकी वहदत को जिस तरह के खतरात लाक हो गए, और फर्स्ट मिनिस्टर जो हैं स्कॉटलैंड की वो खुद ब्रसल आने का अंदिया दे रही हैं, और उन्होंने कहा है कि जी स्कॉटलैंड के लोगों ने ओवरवेलमिंगली वोट डाला है अंदर रहने के लिए, यूरोपीय यूनियन में रहने के लिए, हम बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। नाइजल फराज ने उस स्टेटमेंट को जो कि यूकिप के लीडर हैं उससे उसको विदड्रॉ कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 365 मिलियन पाउंड जो है वो NHS को दिए जाएंगे जो कि जो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के नतीजे में बचेंगे, लेकिन अब उन्होंने वो स्टेटमेंट जो है वो वापस ले लिया है कि भाई ऐसी बात नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो उन्होंने कही, तो जो मिसलीड किया गया है कंपेन के दरमियान के दौरान, और जो बोरिस जॉनसन है उन्हें जो है कंजर्वेटिव पार्टी में एज ए लीडर मुंतखब होने में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, इसी की तरह माइकल गोव जो कि लीडर जिन्होंने लीड किया कंजर्वेटिव पार्टी को एक्सिट के लिए, उनका भी इतना क्लाउड कंजर्वेटिव पार्टी में नहीं है, तो कंजर्वेटिव पार्टी इंतहाई बहरान का शिकार है। दूसरी तरफ लेबर पार्टी के अंदर जर्मी कोर्बन के खिलाफ 11 MPs ने इस्तीफा दे दिया उनके शेडो कैबिनेट के मेंबरान ने, लेकिन जर्मी कोर्बन को ग्रास रूट लेवल पे बहुत बड़ी जो है वो सपोर्ट हासिल है। तो इस सारी सूरतयाल को देखते हुए ऐसा दूसरे जो यूरोपीय यूनियन के वो 27 ममालिक हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उससे ज्यादा उनको यूनिटी में तकवियत मिल रही है कि यूरोपीय यूनियन का बरकरार रहना बहुत ज्यादा मुफीद होगा और उनके इंटरेस्ट में है।
बहुत शुक्रिया खालिद हमीद फारूकी साहब हमें टाइम देने का, थैंक यू सो मच हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज। प्रोफेसर फैजान साहब आपकी तरफ हम आना चाहेंगे प्रोग्राम में, खुश आमदीद, सलाम अलैकुम। प्रोफेसर फैजान साहब आपको आवाज आ रही है?
जी आवाज आ रही है मुझे।
जी जी प्रोफेसर फैजान साहब जी अस्सलाम वालेकुम, और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी पूरी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, ब्रेग्जिट के बाद की सूरत हाल को अगर आप देख लें ग्लोबल सतह पे जो इम्पेक्ट इसके पड़े हैं और अभी तक पड़ रहे हैं, खुद बरतानिया के अंदर अब इसको चैलेंज भी इस फैसले को किया जा रहा है जिसको एक्सप्लेन किया है काफी हद तक खालिद हमीद फारूकी साहब ने, नेक्स्ट आपको क्या लगता है व्हाट इज नेक्स्ट, ये जो ब्रेक्सिट है इसके बाद क्या इम्कानात आपको नजर आते हैं?
जी सबसे पहले देखने वाले और सुनने वालों को बहुत सलाम दो और प्यार। असल में ये जो फैसला है बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज था, लेकिन जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या जो सोच रखने वाले हैं इंग्लैंड में, उन्होंने इस पर बहुत जोर लगाया है, क्योंकि वो इंग्लैंड को माजी की तरफ ले जाना चाहते हैं, माजी की शानदार कामयाबियों की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाबियां और वो जो चीज़ है वो अब मुमकिन नहीं रही, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जिंदा हैं जहां हर एक का मुस्तकबिल दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो यूरोप में रहता हो, अमरीका में रहता हो, मिडल ईस्ट में रहता हो या जनूबी एशिया में रहता हो। और ये जो सोच है, ये जो ये मतवक़ रिजल्ट से जो थे नतीजे से मुख्तलिफ नतीजा निकला, मगर जैसे आपको मालूम है कि जमहूरियत में ऐसा ही होता है, जब रेफरेंडम है तो ये रेफरेंडम ही है, तो उसमें फैसला किसी भी तरफ हो सकता था, और ये फैसला जो है वो अक्सरियत ने किया है, चाहे वो तवक्को के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। और इसके नतायज जो हैं वो सारी दुनिया पे इसको मुतासर करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के लोगों पर होगा, क्योंकि एक पुराने अंदाजे के मुताबिक अगर इंग्लैंड वहाँ से निकलता है तो उनको 2.5% यानी 2.5% उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जीडीपी ग्रोथ है, उस पर फ़र्क पड़ेगा नेगेटिवली, मनफी अंदाज में। इसका मतलब है कि हज़ारों जॉब्स जो हैं वो निकल जाएंगी, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं होगी, और वो होता ही है कि जो यूरोपियन यूनियन है या ये अमेरिकन एसोसिएशन है कंट्रीज़ की, या अगर आप अगर कभी ऐसा हुआ OIC कुछ बन सकी, या एशियन जो एसोसिएशन है जो कि चाइना लीड करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हुआ तो जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो वीक इकोनॉमीज होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज से फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि उनके इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके स्किल सेट जो हैं अपग्रेड होने शुरू हो जाते हैं। तो अब जो एक मुल्क की बात है, मुल्क नहीं हम सोच सकते हैं, हमने इलाकाई तरीके से सोचना है, रीजनल सोच है इस वक्त जो प्रिवेल कर रही है, क्योंकि दुनिया वाकई बहुत सिकुड़ गई है। सो इस लिहाज से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो ब्रिटेन वालों को होगा, शुरू में ज़रा उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी नेशनलिज्म जो है उसको थोड़ी सी तस्कीन पहुंचेगी, लेकिन जब इसका इम्पैक्ट होगा, और उसका इम्पैक्ट नेगेटिवली जो है वो इमिग्रेंट्स पर होगा, क्योंकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो पहले अपने आप को आइसोलेट करती हैं, फिर जो मिनॉरिटीज़ या अकलियतें होती हैं उनको ब्लेम करती हैं। तो ये एक सिलसिला है जो शुरू हुआ है ब्रिटेन में, और इससे ये अल्लाह करे कि ये रिवर्स हो सके। और दूसरी तरफ एक बात और मैं कहूँगा कि यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन में जो ऐसी मईशतें जो कि रूल दी जाती थी, उसमें एक जर्मनी था, उसमें एक इंग्लैंड था, और इंग्लैंड और जर्मनी जो है उन्होंने दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, ज़्यादा जो जोर या उसका बार है वो जर्मनी ने उठाया है जब स्पेन और ग्रीक में मसला हुआ था, मगर उसके बेनिफिशरीज जो हैं वो भी यही मुल्क होंगे। लेकिन अब जो बेनिफिशरी का वक्त आया है इन्वेस्टमेंट के बाद, तो उसमें ब्रिटेन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी ही इन्वेस्टमेंट को रीप करना जो है, उससे फ़ायदा उठाना जो है, उससे शायद वो मुकम्मल तौर पर फ़ायदा ना उठा सके। इस तरह जर्मनी जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा लीडर बन के सामने आएगा एक मईशत के लिहाज से, और वो और ये भी सही नहीं है, क्योंकि इससे जो तवाज़ुन है ताकत का वो यूरोप में बतदरीज बदल सकता है।
ओके प्रोफेसर फैजान साहब, हम देख रहे हैं जितने भी रहनुमा हैं मगरबी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो रहनुमा हैं, इसके अलावा चाइना को अगर आप देखें, साउथ कोरिया को देख लें, बाकी जो कंट्रीज़ है वो यही कह रहे हैं कि ये जो ब्रेक्सिट जो है ये जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, लेकिन रूस वाहिद मुल्क हैं अभी तक अगर देखा जाए जिसके सदर पुतिन जो हैं उन्होंने कुछ मिला जुला रद्दअमल का इजहार किया है कि इससे मनफी असरात भी पड़ेंगे, लेकिन इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया है। ये बताइएगा रूस को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है इस फैसले से, ब्रेक्सिट से?
जी, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें रूस की शमूलियत जो है वो अभी सिर्फ सतही तौर पे बातचीत हुई है, और मगर इसमें कोई संजीदगी नहीं है, और रूस शायद ये समझता है, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन रूस ये समझता है कि शायद ब्रिटेन के ना आने से रूस के लिए कुछ जगह बन सके, और उसके साथ साथ रूस ये भी चाहता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इतनी ताकत से ना उभरे कि उसको मसला हो जाए, और क्योंकि अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन बन के अगर सामने आती है तो अमेरिका के ऊपर जो बार है यूरोप वेस्टर्न यूरोप को डिफेंड करने का या उनको उसमें कुछ कमी आ सके, और जो इसके जो फ़ायदे अगर हम देखना चाहें तो ये नहीं कि इसके फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे भी हैं इस फैसले के, हर फैसले के कुछ फ़ायदे होते हैं नुकसान होते हैं, बहरहाल नुकसान ज़्यादा हैं। फ़ायदों में ये भी है कि इंग्लैंड जो है वो जो ब्रिटेन है वो एक बैलेंसिंग फैक्टर का रोल अदा कर सकता है मुख्तलिफ रीजन्स के दरमियान। ये एक किसी हद तक تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لیٹ 19th century میں بھی جب یورپ کے دو دھڑے ہوئے تھے تو یونائیٹڈ کنگڈم نے یہی رول ادا کیا تھا بیلنسنگ ایکٹ کا، ایک ریجن سے ایک دھڑے اور دوسرے دھڑے کے درمیان بیک اینڈ فورتھ کرنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ان کو ایک خطاب بھی دیا گیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سوچ جو ہے جو کنزرویٹو تھنکرز ہیں اس میں ان کی یہ سوچ ہو کہ یونائیٹڈ کنگڈم جو ہے اس کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ مختلف ریجنز کے بلاکس میں استعمال کیا جا سکے.
صحیح.
اور یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کو ٹریڈ کرنا یعنی کہ ایسی جگہوں پہ اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنا، اس سے راستہ نکالنا جو ہے، یہ اس کے لیے بڑی پلاننگ چاہیے، بڑا تھاٹ فل قسم کی لیڈرشپ چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ وہ آج کل کا جو جمہوری دور ہے جس میں انسٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک مشکل کام ہوگا. اور اوور آل ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو یورپین یونین ہے وہ جب ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی تو برٹن کو اپنی اکانومی پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی انڈیپینڈنٹلی ایز اے کنٹری، تو ان کے پاس ریجنل سپورٹ نہیں ہوگی. تو اس کو اگر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی وہ بیلنسنگ ایکٹ کریں، وہ دے بیکم اے کائنڈ آف اے فٹ بال کہ جو بڑے ملک ہیں، بڑی اکانومیز ہیں، ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. یہ بھی ایک نیگیٹو بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اگلی ڈسکشن جو آپ دیکھیں گی اس میں یہ بات سامنے آئے گی. جو یورپین یونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ ایک آرگومنٹ ہے جنہوں نے صحیح طرح اپنے عوام کے سامنے پیش نہیں کی، اور یہ ان کی کچھ سستی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے پوزیشن کو زیادہ کلیئر نہیں کیا عوام کے سامنے، اور برٹش عوام جو ہیں ان کو خود نہیں معلوم کہ اس کے کانسیکوینسز ان کے لیے کیا ہوں گے.
اوکے، یہ بتائیے گا کیونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو ہے وہ برسلز کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں کے مختلف ای یو کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد وہ لندن آئیں گے اور وہاں بھی لندن کے جو رہنما ہیں ان سے ملیں گے، اس ایشو پر بات کریں گے. امریکہ جو موجودہ صورتحال میں جو ہمیں کیاوس نظر آ رہا ہے اس میں امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور جان کیری کی یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کا مقصد، مین مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے
اس میں؟ میرا خیال ہے جو یہ اس ووٹ اور اس کے بعد اس ریفرنڈم کے بعد جو کانسیکوینسز ہیں اس کو سمیٹنے کے لیے امریکہ جو ہے اس کا انگلینڈ کے ساتھ ایک بہت پرانا رابطہ ہے، وہ امریکہ کا بہت مضبوط اتحادی ہے، اور اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس سے امریکہ کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو معیشت کو امپیکٹ ہونا ہے اس کو کم سے کم تر کیا جائے. اس لیے ابھی سے 2017 کی جو ریفرنڈم ہے اس کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اس کو اگر اس فیصلے کو اسی طرح ریورس کیا جا سکے تو اس کو کیا جا سکے. اور جان کیری جو ہیں وہ یہ اس سطح کو ہموار کرنے گئے ہیں اور شاید کچھ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ شاید جو انگلینڈ ہے، یونائیٹڈ کنگڈم جو ہے، وہ اپنا راستہ واپس ڈھونڈ سکے یورپین یونین کی طرف آنے کا.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان الحق صاحب، تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے، اللہ حافظ. اور سامعین، ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس کا تجزیہ ہم نے کرنا تھا، لیکن اس وقت کچھ پرابلمس کی وجہ سے ہمارے کچھ گیسٹ ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے، تو نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب ہم جانا چاہیں گے. اور اس میں ہم بات کریں گے، جس طرح شروع میں میں نے کہا کہ یہاں جو کچھ سفارتی سطح پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایشوز جو درپیش ہے پاکستان کو، اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کچھ لابیسٹ جو ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور اس موضوع پہ ہم نے مدعو کیا ہے ندیم ہوتیانہ صاحب کو، یہاں امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس اتیچی ہے، انہوں نے پروگرام میں شامل ہونے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایک اور اینالسٹ ڈاکٹر محمد متقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ہم اس وقت لیں گے ایک مختصر سی بریک.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talak na kar sake.
Ghair janibdar behas.
Ke remittance ka waqia hua Pakistan ke andar. Saadi adalatein, saadi azad hai ki hamari adalatein chahiye adalaton ka faisla tha.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. جو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں وائس آف امریکہ کی واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست, اور ڈاکٹر تقی صاحب پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما رانا افضل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں, تو ان کی جانب ہم پہلے جانا چاہیں گے. رانا افضل صاحب, یہ بتائیے گا, یہ جو خبریں ہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ میں ان کو کچھ ڈپلومیٹک سفارتی سطح پر کچھ چیلنجز کا سامنا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے وہ کچھ لابیسٹ کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں وہ اس کی تصدیق کر چکی ہے. یہ بتائیے گا ایسے کون سے ڈپلومیٹک ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ان کو لابیسٹ کی خدمات کی ضرورت پڑی ہے, کیونکہ یہ رول جو ہے ابھی تک جب سے پی ایم ایل نون کی حکومت آئی ہے آپ کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ انجام دے رہے تھے.
پاکستان کے درمیان سعودیت پیدا ہونی ہے, پاکستان میں عوام اور حکومت محسوس کرتی ہے کہ ہم نے امریکہ کا بہت زیادہ ساتھ دیا افغانستان میں, ہم نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی, نقصان اٹھایا, شہادتیں ہوئی, فائنینشلی ہماری اکانومی کلیپس ہو گئی, اور آج تک ہم 3 ملین افغان بچے جو ہیں وہ پاکستان سے گئے ہیں, جیسے ہمارے شہر شہر تک وہ پہنچ گئے ہیں, اور ہمارا ملک ہوا وہ آبادی کے بہت ہم درد کے اوپر ضرورت ہے. امریکہ کا ون بلین چیزوں کو ایک بہت ہی بزنس پیرائے میں دے رہا ہے کہ ان کے لیے پاکستان کی جو مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوئے اس کے اندر جو ایک آپ کے پارٹنر کے ساتھ شراکت داری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. F-16 کی ڈیل کے اوپر بھی جوان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیل تھی, اور ہم جہاں امریکہ سے ایک اپنی بوٹ بھی اس سلسلے میں ہم امریکہ کی حکومت پاکستان کرے گی تو وہ بھی نہیں بات. اس کے اوپر
اوکے رانا افضل صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کی آواز جو ہے گفتگو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہمارے پروڈیوسر دوبارہ آپ کو کال کرتے ہیں چند سیکنڈز میں. ڈاکٹر تقی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی, رانا افضل صاحب نے جن ایشوز کا حوالہ دیا ہے, F-16 ڈیل کی ناکامی کی انہوں نے بات کی, افغان ریفیوجیز اور افغانستان کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ اس وقت ایٹ لیسٹ اگر ہم دیکھیں تو کافی ایشوز جو ہیں وہ آ چکے ہیں دونوں کنٹریز کے مابین, ان کو دوبارہ بھی ہم لیں گے, لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کچھ ڈپلومیٹک ڈیزاسٹرز جو ہیں حالیہ دنوں میں ہمیں نظر آئے ہیں, کیا اس کی وجہ واقعی صرف پاکستان کے لیے لابینگ کا واشنگٹن ڈی سی میں نہ ہونا ہے یا پھر اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں؟
دیکھیے جی کہ لابینگ تو ایک حد تک کچھ کام کر سکتی ہے, بنیادی طور پہ تو پالیسی فیلئرز ہیں پاکستان کے, جو جس کا شاخصانہ جو ہے وہ امریکہ میں پاکستان کی کے بارے میں جو گڈ ول ہے اس میں کمی, اور امریکہ کے موقف میں ایک سختی کا آنا, یہ تو لابینگ تو میرا خیال میں 2013 میں لابی کا استعمال کرنا پاکستان ایمبیسی نے بند کیا. اس سے پہلے تو لابینگ فرمز استعمال ہوتی رہی ہیں اور سفارت کے اور طریقے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں, مگر پالیسیز تو پچھلے 15 سال کی جو پالیسیز ہیں وہ یکجا ہو گئیں اور ان کے مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو ایسی پوزیشن میں پاکستان آ گیا ہے کہ وہ الزام تو وہ لابینگ کا نہ ہونا یا امریکہ کے رویے میں تبدیلی ہے. جیسے کہ سرتاج عزیز صاحب نے فرمایا تھا کہ امریکہ ایک بے وفا دوست ہے, اور ابھی رانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ساتھ امریکہ نے امداد نہیں کی اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا. یہ وہ تو عرض یہ ہے کہ فارسی کا ایک مثال ہے کہ مشک آنس کی بگویت نہ کہ افطار بگویت, یعنی خوشبو وہ ہے جو سونگتے ہی معلوم ہو جائے گی یہ بہت اچھی خوشبو ہے, نہ کہ بیچنے والا کہے کہ جی واہ واہ یہ بہت اچھی چیز ہے. تو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ تو دور سے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو امریکہ کے مفادات کو تو چھوڑ دیں, امریکہ کی افواج کے اوپر امریکی سروس مین ویمن جو ہیں وہ پاکستان کی پالیسیوں سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں, ان کی جانیں گئی ہیں. جہاں تک یہ کہنا کہ امریکہ بے وفا دوست ہے تو چند نمبرز میں شیئر کر دیتا ہوں. ابھی جنرل باجوہ صاحب نے بھی ایک ریڈیو انٹرویو میں یورپ میں فرمایا تھا کہ امریکہ ہمیں تنہا چھوڑ دیتا ہے. پچھلے 14 سال میں امریکہ نے پاکستان کو سیکیورٹی ریلیٹڈ $8 بلین دیے ہیں, یہ ہارڈ ویئر سے الگ یہ ہے جی. پھر اکنامک ریلیٹڈ $11 بلین دیے ہیں, پھر کوئلیشن سپورٹ فنڈ جو افغانستان کی لڑائی کے لیے بنایا گیا تھا وہ اس میں $14 بلین امریکہ نے دیا. یہ کل کم از کم $33 بلین امریکہ پاکستان کو دے چکا ہے اس عرصے میں. اور اس کے علاوہ ایکسس ملٹری ہارڈ ویئر کی اور مختلف چیزوں کی, افواج کا تبادلہ, ٹیکنالوجی کا تبادلہ, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں. تو یہ کہنا کہ امریکہ نے پاکستان کی مدد نہیں کی یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے. اب اس مدد کے بدلے میں پاکستان نے امریکہ کو کیا دیا؟ ایک راہداری جو جس کو سدرن راؤٹ کہا جاتا تھا وہ نیٹو کی سپلائز کے لیے تھی, مگر جہاں پہ پاکستان محسوس کرتا تھا کہ امریکہ کو دبانا ہے یا امریکہ کو زور دکھانا ہے تو انہی ٹرالرز کو جلایا بھی جاتا رہا پاکستان کے اندر. پھر امریکہ کا اہم نمبر ون جو سب سے بڑا دشمن پچھلی صدی میں اور پھر اس صدی میں اسامہ بن لادن, وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ملٹری اکیڈمی کے قریب چھپا ہوا ملا, اور نو تھینکس ٹو پاکستان, اس میں پاکستان نے تو امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی اس کو ڈھونڈنے میں, امریکہ نے خود اس کو ڈھونڈا اور جا کر پکڑا اور مار ڈالا. اسی طرح افغان طالبان جو آج کے دن تک امریکہ کی افواج پر افغانستان میں حملے کر رہے ہیں, ان کا ایک سربراہ پاکستان میں طبعی موت مرا ملا عمر, دوسرا سربراہ پاکستان میں منتخب ہوا اور ڈرون حملے میں پاکستان کی سرزمین پر مارا گیا ملا اختر منصور, تیسرا سربراہ ملا ہیبت اللہ پاکستان کی سرزمین پر منتخب. تو یہ پالیسی لے کر اگر چلیں گے تو واشنگٹن ڈی سی میں گڈ ول کیسے پیدا ہوگا؟ میرے خیال میں پچھلے 50-60-70 سال امریکہ کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ امریکہ نے کسی ملک کو $33-34 بلین, اور یہ تو بالکل ابھی ریسنٹ تاریخ ہے. پاکستان تو امریکہ کے ساتھ سیٹو سینٹو بغداد پیکٹ کے زمانے سے اتحادی چلا آتا ہے. اتنے اربوں ڈالر دیے ہوں اور اس ملک نے اپنی سرزمین امریکہ کے خلاف اس طریقے سے استعمال کرنے دی ہو کسی کو بھی, فلپائن نے ایسا نہیں کیا, جاپان نے نہیں کیا, جرمنی نے نہیں کیا, کسی عرب ملک کی مثال ایسی نہیں ہے کہ براہ راست حکومتی سطح پر یہ اون کیا جائے کہ ہم نے فلاں فلاں کو یہاں پر جگہ دی ہوئی اور ان کے گھر والوں کا علاج معالجہ یہاں ہوتا ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ افغانستان میں جا کے جو کچھ کریں اس سے ہمارا تعلق نہیں. تو دیکھیے اگر جرمنی کی موٹر امریکہ میں بکتی ہے تو اس کی وجہ صرف اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, اس کی اپنی کارکردگی بھی ہے. اسی طرح پالیسی کو بیچنے کے لیے اس پالیسی کا اچھا ہونا جو ہے وہ
ضروری ہوتا ہے. ٹھیک رانا افضل صاحب, آپ نے ڈاکٹر تقی صاحب کو سنا, ان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ لابیسٹ پیدا کرنا نہیں ہے یا لابیسٹ کا نہ ہونا نہیں ہے یہاں واشنگٹن میں, مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی بعض پالیسیز ہیں اور اس حوالے سے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں یہ پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ٹو مور سنڈروم میں بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. اور جو ہم نے جو ایک بہت بڑی جنگ لڑی کہ اپنے ملک سے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے, اور اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہم نے ادا کی, اس کے باوجود اگر ہم اتنی بڑا ایفرٹ کر رہے ہیں جس کی پاکستان سے توقع نہیں کی جا رہی تھی, اور اس کے اوپر امریکہ کے ہر شعبے نے ہمیں اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے بہت اہم کارکردگی کی ہے, تو پاکستان کے لیے لمیٹیشن ہیں. ایک طرف پاکستان سے توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, اور دوسری طرف اگر ہم اس چیز پہ امریکہ کے توقعات پہ پورا نہیں اترتے, تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس چیز کو نہیں کر رہے. ہماری لمیٹیشن ہیں, طالبان کے اپنے ایجنڈاز ہیں, اور افغانستان کی حکومت کا اپنا رول ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ لائے. ہم نے تو پوری کوشش کی اور وہ سبوتاج ہو جاتے رہے, ڈرونس کے ساتھ سبوتاج ہوئے. تو پاکستان کے تو اپنے بڑے مسائل ہیں, ہماری لمیٹیشن ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ میں کتنا حصے دار بن سکتے ہیں, ہم افغانستان کی جنگ کے کتنے حصے دار بن سکتے ہیں. ہم نے جو کیا دنیا کی کسی ملک کے اتنی خدمت نہیں کی ہوگی, اور اب تک کرتے جا رہے ہیں, تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہمیں کہاں سپورٹ ملی ہے.
ٹھیک ہے رانا افضل صاحب, ڈاکٹر تگی صاحب نے اسامہ بن لادن اور افغان لیڈرشپ کی پاکستان میں موجودگی کی اگزامپل دی ہے. کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اسامہ بن لادن افغانستان لیڈرشپ کی پاکستان میں موجودگی, جس کا سرتاج عزیز صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں, حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہ کرنا, اس صورتحال میں واشنگٹن کی جو پاور کوریڈورز ہے اس میں پاکستان کے لیے لابینگ کرنا, یہ کتنا آسان ہوگا آپ کی نظر میں؟
دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اینٹی پاکستان لابی کی کریٹڈ چیزیں ہیں. اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا, یا کسی اور دہشت گرد تنظیم کے لیڈر کی پاکستان میں موجودگی جو کہ ہمارے 2500 کلومیٹر ٹورس بارڈر کی بھی.
جی ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر تگی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے اس کی مین ایکسپیکٹیشنز آپ کی نظر میں وہ کیا ہوگی اگر انہیں واقعی ایسا کوئی لابینگ کرنے کے لیے کوئی فرم جو ہے وہ ملتا ہے تو؟
یہ بنیادی طور پہ بڑی ریئیکشنری اپروچ ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں. وہ ریئیکٹ کرتے ہیں مسائل کو اور پرو ایکٹیو چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جب بیچنے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کہ کسی کے اور کے اوپر ملامت دان تشنی یہ چیزیں. ابھی آپ نے رانا صاحب کو بھی سنا, انہوں نے کہا کہ جی یہ دنیا کی سازش ہے. بس دنیا کی سازش کیسے ہے کہ انہوں نے وہاں پر ملٹری اکیڈمی کے پاس اسامہ بن لادن کو لا کر بٹھایا تو نہیں. یہ دنیا کی سازش تو نہیں ہے کہ پاکستان کا نادرا کا شناختی کارڈ ملک اختر منصور کے پاس تھا, وہ کراچی کا ہوائی اڈا استعمال کر کے آتا جاتا تھا. اس میں تو را مساد سی آئی اے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان میں کوئی کسی کی مرضی سے یہ کام نہ ہوا. پھر سرتاج عزیز صاحب کا اپنا اعتراف یہ ہے کہ وہ لیڈر وہاں پہ موجود ہیں. جب وہ لیڈر وہاں موجود ہیں تو یا تو آپ ان کے ایکشن کی ذمہ داری لیں, یا آپ ان کو وہاں سے فارغ کر دیں, کہیں اور بھیج دیں, چاہے وہ سمندر میں کود جائیں یا افغانستان واپس چلے جائیں, تب آپ ذمہ داری سے بری عزم آئیں. یہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسری ایسپیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اپنی پالیسی بیچتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے, مثال کے طور پر میں ایک شرٹ بنا کے کہوں کہ یہ میری شرٹ اچھی ہے, آپ یہ خریدیں. ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ ایکس وائی زیڈ کی بنائی ہوئی قمیض مت خریدیں کیونکہ وہ بہت خراب ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری مصنوعات جو ہیں وہ بہتر ہیں, نہیں فلاں کی جو ہے وہ غلط ہے. اچھا جی فلاں کو اس ٹریڈ ایگریمنٹ میں نہ آنے دیں, فلاں کو اس نیوکلیئر ایگریمنٹ میں نہ آنے دیں. یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس میں شمولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ ہم پوری کریں اور اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ ریئیکشنری رجعت پسند قسم کی خارجہ پالیسی آج کل کے دور میں زیادہ چلتی نہیں ہے. یہ کولڈ وار کے زمانے کی ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ ہم فلاں کے کیمپ میں ہیں تو وہ فلاں جو ہیں ہم جو بھی کچھ کریں اس سے صرف نظر کر کے ہمیں ہماری حمایت جاری رکھے گا, یہ کام زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. اور صرف پیسوں کی بھی بات نہیں ہے کہ لابنگ کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. سعودی عرب, قطر اور یو اے ای وغیرہ کی بے تحاشا خرچہ کرنے والے ممالک ہیں اور وہ لابنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, مگر ان کی بھی پالیسیز کے اوپر ایک اعتراض جو ہے وہ امریکہ میں بن رہا ہے. جیسا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے جو اس وقت ایک تصادم تو نہیں ہے لیکن ایک تلخی کی صورتحال دونوں کے رویوں میں ہے. تو بنیادی پالیسی کو ٹھیک کیے بغیر صرف امریکہ کے اوپر الزام دھرنا جو ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. دیکھیں جی 14-15 سال سے یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا, کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا کہ طالبان کے خلاف لڑائی لڑی ہے, القاعدہ کے خلاف جو ہے اپنے 5 آدمی پکڑ کے ایک ایک آدمی کے پیسے لیے امریکہ سے. یہ تو جنرل مشرف اپنی کتاب میں بھی اعتراف کر چکے ہیں, کھلے عام وہ کہتے بھی ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے ایک ایک القاعدہ آپریٹو کے جو ہیں وہ پیسے کھڑے کر لیے. دوسری بات یہ کہ یہ الزام دینا کہ امریکہ نے ان کو بنایا اور فلاں نے ان کو سپورٹ کیا, ایک پاکستان کے نہایت موقر ملٹری ہسٹورین ہیں شجاع نواز صاحب, ان کی کتاب کراس سورڈز, اور وہ ایک سابق آرمی چیف کے بھائی بھی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو 1947-48 میں کشمیر میں جہادی قبائلی اور ایکس سروس مین کی انکرجن پاکستان کی جانب سے ہوئی تھی اس پر تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خواجہ فتح علی خان نے بھی مہر تصدیق ثبت کی تھی. اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جہاد کی کہانی جو ہے یہ اس وقت سے چل رہی ہے. اس وقت کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا لیفٹیننٹ کرنل اکبر خان, بعد میں بریگیڈیئر, بعد میں جنرل ہوئے, انہوں نے اپنے لیے جو نام اختیار کیا تھا اس 1948 والے آپریشن کے لیے, انہوں نے اپنا نام جنرل طارق رکھ لیا, طارق بن زیاد کے نام پر, جو کہ مسلمان بربر انویڈر تھا جس نے اسپین کو فتح کی, اور جبل طارق جس کی. تو یہ چیزیں تو دماغوں میں پتہ نہیں کب سے چل رہی ہیں. پھر 1965 میں انکرجن کیا, پھر افغانستان میں 1974-75 سے معاملہ جاری ہے. تو امریکہ تو افغانستان میں کہیں 79-80 میں آیا اور 89 میں فارغ ہو کے چلا بھی گیا. اسی طرح سوویت یونین جو ہے وہ 79-80 میں آیا, 89 میں وڈرال ہو گیا. اس کے بعد سے 89-90 سے لے کر 2001 تک کس نے پاکستان کا ہاتھ روکا تھا یا پاکستان کو مجبور کیا تھا کہ آپ جہادیوں کو سپورٹ کریں یا نہ کریں؟ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے طالبان کی امارت کو افغانستان میں تسلیم کیا. سعودی عرب اور یو اے ای دوسرے دو ملک تھے. یعنی 194-195 دنیا کے ملک ہیں اور تین ملک جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو پالیسی کی خرابی ہے.
یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو جی کسی جی لابینگ کے لیے کسی فرم جو ہے وہ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو اس کی پالیسیز ہیں اس میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بے حد شکریہ ڈاکٹر تقی صاحب آپ کا. سامعین ایک دفعہ پھر آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہاں امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے کے پریس اتحچی ندیم ہوتیانہ صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا, انہوں نے پروگرام میں شرکت کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہ آ سکے, شریک نہ ہو سکے کچھ وجوہات کی بنا پر. رانا افضل صاحب کی لائن جو تھی وہ بھی بار بار ڈراپ ہو رہی تھی. امریکہ کا موقف جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا. ایک بریک لینا چاہیں گے اور بریک سے واپس آ کر پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا ہم تجزیہ کریں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نہال ہاشمی صاحب، پی ایم ایل نون کے آپ سینئر رہنما ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی 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 کے جو رہنما جن کو آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے شو میں، سعید غنی صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں. نہال ہاشمی صاحب، آپ کو خوش آمدید. آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے.
جی نہال ہاشمی صاحب، یہ اب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد پی 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 نے بھی وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں پیٹیشن دائر کر لی ہے. بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہے اس حوالے سے، اور کیا امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ کتنی سنجیدگی سے آپ کی پارٹی جو ہے اس پیٹیشن کو لے رہی ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں تو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی سنجیدگی پہ غور کر رہے ہیں کہ گزشتہ 3 سال گزر گئے، ان دونوں پارٹیوں کو مینڈیٹ ملے ہیں ان کے صوبوں میں جہاں پہ ان کو لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ایز اے اپوزیشن بھی قومی اسمبلی یا سینٹ میں کوئی چیز کانکریٹ لے کے آئے، نہ ہی یہ اپنے صوبوں پہ توجہ دے رہے ہیں، اور یہ ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن میں جو ریفرنس کا معاملہ ہوتا ہے، یہ جب الیکشن ریزلٹ ہے اسی دوران جاتے ہیں یا پھر اس کے بعد جاتے ہیں، اور اگر اساتذات کی بات ہے تو یہ پھر آلریڈی الیکشن کمیشن میں وہ سبمٹ ہے، ایف بی آر میں وہ سبمٹ ہے. تو یہ اب چونکہ اختتام ہو رہا ہے یہ ٹینیور کا، اور 2018 کے الیکشن میں ان کے پاس چونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے تھا اپنے صوبوں میں گورننس کو بہتر کر کے. مثلاً صوبہ سندھ کی گورنمنٹ سب سے برے حالات میں ہے، یہاں کی پولیسنگ بہت برے حالات میں ہے، بالخصوص کراچی جو اربن سینٹر ہے پورے پاکستان کا، وہاں کے لوکل باڈیز کی کنڈیشن ابتر ہے. لوکل باڈیز کے قوانین میں ہر روز تبدیلی کیا ہے انہوں نے، تمام پاور. آپ جس شہر میں ہیں یا لندن جیسا شہر یا نیو یارک شہر، آپ کو پتا ہوگا کہ لوکل باڈیز ہے جو سٹی میئر ہے وہ کتنا امپاورڈ ہوتا ہے، کتنا لوگوں کو ڈیلیور اورینٹیڈ ہوتا ہے، مگر یہاں پہ ایسا کچھ نہیں. یہاں پہ کسی کام پہ توجہ نہیں ہے، نہ ہیلتھ کے اوپر کوئی توجہ دی گئی 18ویں ترمیم کے بعد. ہیلتھ، ایجوکیشن، لوکل باڈیز، ساری جو روزمرہ کی عام لوگوں کی زندگی سے جو چیز جڑتی ہے وہ ساری صوبوں کے ساتھ ہے، اور وہ صوبوں پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے.
اوکے، لیکن واپس اس پیٹیشن کی جانب آتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں پی 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 کا بھی کوئی نمائندہ ہمیں جوائن کرے. لیکن نہال ہاشمی صاحب، یہاں پہ بات یہ ہے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ 2013 کے الیکشن سے پہلے، بلکہ باقی جتنے بھی الیکشنز میں انہوں نے حصہ لیا، اپنے اثاثے جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر نہیں کیے. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب وہ آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے وہ اس کے مطابق وزیراعظم کے عہدے کے لیے اہل نہیں رہے. تو اس میں
یہ اسٹیج ہوتا ہے جب کوئی نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے اور اس میں اپنے تمام ایسٹس بھی جمع کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی ایسے کئی مثال ہیں کہ جنہوں نے نامینیشن پیپر میں اپنے ایسٹ جمع کیے اور اس کے لیڈ کیا الیکشن کمیشن کو یا مس کوٹ کیا، تو اس کے فوری طور پہ 6 مہینہ کے اندر اس کے فیصلے ہو چکے ہیں. یہ وہ فیز تھا جس فیز میں ان کو جمع کرنا تھا، انہوں نے کیا. دوسری طرف پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے جو اپنے اثرات ظاہر کیے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہیں اور وہ صحیح ہے، اور اگر یہ ان کے صاحبزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان سے ڈیپینڈنٹ ہے، تو ان کا اس پہ جا کے انکوائری کر لیا جائے، اور اگر کوئی الیکشن کمیشن محسوس کرتا ہے تو ایف بی آر سے منگوا لیں. وہ سارے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو ہمیں اس وقت کوئی نہ پریشانی ہے نہ کوئی گھبراہٹ ہے. یہ آئی واش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں.
ٹھیک، اوکے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جو بھی فیصلہ آتا ہے تو وہ کہاں تک آپ کے لیے قابل قبول ہوگا، آپ کی جماعت کے
لیے؟ ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہمارے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی تمام عدالتی فیصلے قابل قبول ہیں.
جی، پناما لیکس کا بھی، اس کی بھی بات کی جا رہی ہے. بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس حوالے سے کمیشن جو ہے حکومت کی جانب سے وہ تو بنایا گیا، لیکن ابھی تک ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس کا ذمہ دار جو ہے وہ آپ کی جماعت کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں میں صرف یہ کہوں گا بڑا مختصر کہ یہ اس کے ڈیڈ لاک کے ذمہ دار پی ٹی آئی اور جو اپوزیشن ہے ان سے لوگ ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی ہے کہ ان سارے لوگوں بات پیناما لیکس کی نہیں, پیناما پیپرز کی ہے, اور پیناما پیپرز کی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی آف شور کمپنی تھی, تو آف شور کمپنی میں سب سے پہلا نام جو جب امجد ہے آف شور کے وہ جناب محترم عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے 1983 میں آف شور کمپنی اسٹیبلش کیا تھا, اور پھر ان کے پارٹی کے جہانگیر ترین صاحب ہیں, علیم خان صاحب ہیں, پیپلز پارٹی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر ہے, یہاں پہ رحمان ملک کا ذکر ہے, آصف زرداری صاحب کے جو سر محل اس کا ذکر ہے, جو انہوں نے ان کے اوپر سوئس کیسز چل رہے تھے اس کا ذکر ہے, مگر یہ ان میں سے کسی پہ توجہ نہیں دیتے, ہم یہ صرف چاہتے ہیں نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہے پاکستان ان کا ذکر ہو, پرائم منسٹر اور پاکستان کا کسی جگہ پہ کوئی آفشور کمپنی نہ ہی پیناما پیپرز میں پرائم منسٹر محمد نواز شریف کا کوئی ذکر ہے, اور لوگ ہیں کاف لیگ کے جناب پرویز الہی صاحب ان کے بیٹے کا ذکر ہے, ہمارا کہیں پر بھی ذکر نہیں, صرف جب ایک آدمی کا ذکر ہی نہیں ایک ڈاکومنٹ میں تو زبردستی کیسے کسی کو لایا جا سکتا ہے.
جی بہت شکریہ نحال ہاشمی صاحب, اور سامین ہم نے بہت کوشش کی کہ جو لائن اپ گیسٹ تھے ان کو ہم لائن پہ لیں, لیکن آج ہمارے پروڈیوسرز بتا رہے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے کچھ بعض گیسٹ جو ہیں ان کو ہم آن ایئر نہ کر سکیں, آئندہ بھی اس ٹاپک پہ بات ہوگی. نحال ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ گیسٹ کون ہے لائن پہ. جی اوکے, کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک بریک لینی ہے, اور بریک سے واپس آ کر سامعین ہم پاکستان میں ایک فتویٰ آج جاری ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے, جس میں خواجہ سراؤں کا نکاح جو ہے اس کو شرعی طور پر جائز دیا گیا ہے. جی جی اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com.
جی سامعین, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ماہر قانون اور ویل نون تجزیہ نگار جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ. السلام علیکم ناصرہ اقبال صاحبہ.
وعلیکم السلام.
جی جسٹس صاحبہ, آج ایک فتویٰ جاری ہوا ہے پاکستان میں جس میں جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کا نکاح شرعی طور پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے, آپ کی نظر میں کتنی یہ خوش آئند یہ قدم ہے؟
دیکھیے, پاکستان میں پہلے تو یہ ٹرانسجینڈرز کو بالکل معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ملتی تھی, لیکن 2012 سے جب سے سپریم کورٹ نے کہا کہ انسانی حقوق ان کے بھی ویسے ہی ہیں جیسے سب کے ہیں, تو ان کی حیثیت بہت بہتر ہو گئی ہے. اور یہ جو آج کا فتویٰ ہے یہ تو خیر ایک بہت نئی بات ہے, اور یہ پتہ نہیں سب لوگ اس پہ راضی ہوں کہ نہ ہوں, کیونکہ یہ ایک بہت کم جانے ہوئے علماء کا گروہ ہے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے, لیکن میں تو سمجھتی ہوں خوش آئند ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جس کے کنسپیکوس ہوں جینڈر کوالٹیز وہ اس کو تصور کیا جائے, جو مرد کے ہیں وہ مرد تصور کیا جائے, جو عورت کے جس کے زیادہ کنسپیکوس ہیں ان کو عورت تصور کیا جائے, اور ان کی ہو سکتی ہے شادی. تو میں سمجھتی ہوں کہ کیوں نہیں, باقی جیسے دنیا کے ہر شخص کا حق ہے کہ اس کی شادی ہو, ان کا بھی ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ہماری جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے اور دیگر علماء ہیں وہ کیا اس بات کو رضامندی کی نظر سے دیکھتے ہیں. امید تو یہ ہے کہ اگر براڈ مائنڈیڈ ہوں تو دیکھ لینا چاہیے, اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں سیم سیکس میرج کی تو اجازت نہیں ہے, لیکن ٹرانسجینڈر کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا, اس لیے جس چیز کو ممانعت نہیں ہے اس کی اجازت ہو سکتی ہے.
جی ایک اور ایشو جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے ہے, اور اقوام متحدہ نے پاکستان سے آج مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف اقدامات اٹھائیں. رکاوٹیں کیا ہیں اور کیا اب کتنا دباؤ بڑھے گا پاکستان پر یو این کے اس مطالبے کے بعد؟
جی میں سمجھتی ہوں اس وقت ویسے ہی معاشرے میں بہت خواتین کی جو ہے موومنٹ ان کی طرف سے دباؤ ہے, کیونکہ ضیاء الحق نے جو غاصب تھے انہوں نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا کہ آنر کے رنگس کو جائز قرار دے دیا تھا قانون کے نقطۂ نظر سے, جس کو دو تین دفعہ تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے, اور اب قانون میں کافی یہ ہے گنجائش کہ ایسا نہیں ہو سکتا, سزا ملے گی. لیکن اقدامات جو ہیں مقننہ کی طرف سے وہ نہیں ہوتے, اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتی, پولیس دھیان نہیں کرتی.
جی
اور وہ
بہت شکریہ جسٹس ناصر اقبال صاحب,
بن سکتی ہے کہ جی آنر کی وجہ سے ہوا.
تھینک یو سو مچ, پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی سامعین, شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.